نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، بزرگان محترم، گزشتہ تفسیر میں وحی کے تعلق سے چند بنیادی اور ضروری باتیں بیان کی گئیں، اسی سے متعلق آگے کچھ اور باتیں انشاءاللہ اس نشست میں بیان ہوں گی. وحی کسے کہتے ہیں، اس کی قسمیں کیا ہیں، یہ باتیں بیان ہوئی. خلاصہ یہ ہے، وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک صریح، دوسری حکمی. وحی صریحی کیا ہے؟ یعنی جس کا وحی ہونا واضح ہو، کھلے الفاظ میں وحی یا وحی کا مضمون آئے. دوسری قسم وحی حکمی ہے، الفاظ اور معانی تو نہیں آتے، ان کے علاوہ نبی جو خواب دیکھتے ہیں، نبی جو غور و فکر کرتے ہیں، صحابہ جو اجتہاد کرتے ہیں، مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں اور مسائل نکالتے ہیں، یہ سب قسمیں وحی حکمی میں آتی ہیں. ائمہ اربعہ نے جو مسائل بیان کیے ہیں وہ بھی، یہ الگ مضمون ہے، لمبا مضمون ہے. وحی کی جو دو قسمیں ہیں، وحی صریحی وحی حکمی، کہ واضح طور پر وحی اور حکمی طور پر وحی. وحی صریحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی متلو، دوسری ہے وحی غیر متلو. متلوون کے معنی ہے وہ وحی جس کی تلاوت کی جائے. وحی غیر متلو کا معنی ہے وہ وحی جس کی تلاوت نہ ہو. ظاہر سی بات ہے، جس وحی کی تلاوت ہوتی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور جس وحی کی تلاوت نہیں ہوتی وہ حدیث پاک ہے. وحی متلو جس کی تلاوت ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سب سے پہلے تلاوت کرتے ہیں، پھر اللہ سے سن کر جبرائیل تلاوت کرتے ہیں، جبرائیل سے سن کر ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں، آپ سے سن کر صحابہ تلاوت کرتے ہیں. اسی طرح سے یہ سلسلہ اب تک ہے، انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. تو تلاوت مستقل ہوتی ہوئی آ رہی ہے، اور تلاوت کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس وحی کی تلاوت کا حکم نماز میں بھی ہے، کہ اس وحی یعنی قرآن پاک کی تلاوت مستقل نماز میں ہوتی ہے. امام بھی اور ہر مصلی بھی اپنی نمازوں میں سب تلاوت کرتے ہیں. تو یہ تو قرآن پاک ہے، اس کے الفاظ بھی اللہ ہی نے بھیجے، معنی اور مضمون نے بھی اللہ ہی نے نازل کیا. اب جو وحی کی دوسری قسم ہے، وحی غیر متلو، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس کی تین قسمیں ہیں. ایک ہے حدیث قدسی، دوسری ہے حدیث نبوی، اور تیسری ہے حدیث اجتہادی. یہ تین قسمیں بنتی ہیں. جس حدیث کی تلاوت نہیں ہوتی، یعنی حدیث کی تلاوت کا وہ حکم نہیں جو قرآن کی تلاوت کا ہے. اب اس میں پہلی قسم حدیث قدسی ہے. اس کی صورت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے الفاظ اور الفاظ کا مضمون دونوں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالے جاتے ہیں. تلاوت نہیں ہوتی، الفاظ بھی ڈالے جاتے ہیں اور معنی اور مضمون بھی. تلاوت ہو تو قرآن ہے، تلاوت نہ ہو پھر اس کی قسمیں. تلاوت نہیں، لفظ بھی اللہ کا، معنی اور مضمون بھی اللہ کا. یہ حدیث قدسی ہے، اور ایسی حدیثیں تقریباً 200 ہیں، اور ایسی جتنی حدیثیں ہیں کسی میں احکام بیان نہیں ہوئے. ایسی سبھی حدیثوں میں وعظ و نصیحت کی باتیں، اور دوسری آخرت سے متعلق جو باتیں ہیں ان کا بیان ہوتا ہے، احکام بیان نہیں ہوتے. اور اس حدیث کے شروع میں ایک جملہ ہوتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی. اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ نے فرمایا. ویسے ساری باتیں اللہ ہی کی ہیں، لیکن الفاظ بھی اللہ ہی دل میں ڈالتے ہیں، اس لیے اس کی علامت ہوتی ہے قال اللہ تبارک و تعالی یا عن اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے. اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا ان ابن آدم یسب الدہر وان الدہر بید الامر. اللہ فرماتے ہیں ابن آدم، انسان مجھے گالی دیتا ہے، انسان مجھے گالی دیتا ہے. کیسے؟ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، اور زمانہ میں ہی ہوں. زمانہ میں ہی ہوں یعنی زمانے میں تصرف کرنے والا میں ہی ہوں. اللہ کہتے ہیں اس طرح سے انسان مجھے تکلیف پہنچاتا ہے. یوزینی ابن آدم یسب الدہر، ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے زمانے کو گالی دے کر، میں ہی زمانہ ہوں، یعنی زمانے میں انقلاب میں ہی لاتا ہوں. لہذا کسی بھی جہت سے اگر زمانے کو برا بھلا کہا جائے گا تو وہ اللہ کی طرف لوٹے گا. اس لیے براہ راست زمانے کو گالی دینے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ حدیث قدسی ہے. دوسری قسم ہے حدیث نبوی، کہ مضمون اللہ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، الفاظ نہیں، الفاظ آپ خود بیان کرتے ہیں. ایسی ساری حدیثیں ایسی ہی ہیں تقریباً، کہ اللہ تعالی مضمون آپ کے دل میں ڈالتے ہیں، براہ راست بھی حضرت جبرائیل کے واسطے سے بھی. الفاظ نہیں ڈالتے، الفاظ آپ کے ہوتے ہیں. اس کو حدیث نبوی کہتے ہیں. اور تیسری قسم ہے حدیث اجتہادی، کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن میں غور و فکر کر کے مسائل بیان کرتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام خود قرآن میں غور و فکر کر کے احکام و مسائل بیان کرتے ہیں، اور عموماً سبھی مسائل درست ہوتے ہیں، کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے. جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسائل اور احکام بیان کرنے میں غلطی ہوتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے آپ کو آگاہ کر دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس مسئلے میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، یہ مسئلہ درست نہیں ہے. ایسی غلطی اللہ کے نبی سے بھی ہوتی تھی، لیکن امت اور اللہ کے نبی کی غلطی میں فرق یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی غلطی کو باقی نہیں رکھا جاتا. جہاں کوئی اگر اتفاق سے کوئی غلطی ہوئی تو اس کو درست کر دیا جاتا. امت کے لیے وحی کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے امت میں اجتہاد کرنے والے بہت ہو گئے. وہ ایک لمبا مضمون ہے. تو یہاں حدیث اجتہادی اس کی بھی بہت سی قسمیں ہیں. ایک مثال دے رہا ہوں کہ نبی اجتہاد کر رہے ہیں، بدر میں جو کفار و مشرکین قید کیے گئے ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے. حضرت ابو بکر کی رائے اور اللہ کے نبی کی رائے یہ تھی کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کو نہ چھوڑا جائے، فدیہ نہ لیا جائے، ان سب کو قتل کر دیا جائے. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے پر عمل ہوا، لیکن آپ کو بتا دیا گیا کہ اس مسئلے میں عمر کی رائے صحیح ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی رائے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے یہاں درست نہیں ہوئی. قرآن پاک میں 10ویں پارے میں یہ پورا مضمون ہے، 10ویں پارے میں ہے. تو بتا دیا گیا کہ یہاں آپ نے جو اجتہاد کیا وہ صحیح اجتہاد نہیں. تو نبی سے اگر کہیں خطا ہوتی تو آگاہ کر دیا جاتا، اور لوگوں سے خطا ہوتی نبی کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ بند ہے اس لیے وہاں آگاہ نہیں کیا جاتا. لیکن وہاں حکم کیا ہے؟ مثلا امام اعظم ابو حنیفہ کوئی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، وہ مسئلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، سب کے تعلق سے ہی حکم ہے. اب اگر صحیح ہو جائے تو 2 ثواب، غلطی ہو جائے تو 1 ثواب. یہاں بھی یہی حکم ہے، غلطی ہو جائے جب بھی 1 ثواب ہے. یہ الگ مضمون ہے. تو مجھے بس یہ بات بتانی ہے کہ وحی اس کی 2 قسمیں ہوئی، وحی صریح، وحی حکمی. پھر وحی صریح کی 2 قسمیں ہوئی، وحی مطلو، وحی غیر مطلو. پھر وحی غیر مطلو کی 3 قسمیں ہوئی، حدیث قدسی، حدیث نبوی، حدیث اجتہادی. تو جیسے قرآن پاک وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، حدیث پاک بھی وحی کے ذریعے سے ہی نازل ہوئی. وحی ہونے میں فرق ہے، لیکن اتنا تو مضمون مشترک ہے کہ دونوں وحی سے نازل ہوئے ہیں. اور قرآن پاک اصول، قانون بیان کرتا ہے، اہم باتیں بیان کرتا ہے، تفصیلات نہیں بیان کرتا. جیسے حدیث نبوی، قرآن نے کہا نماز قائم کیا کرو، لیکن نماز کیسے پڑھی جائے، زکوٰۃ کیسے دی جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، قرآن میں کہیں ہے ہی نہیں. یہ ساری تفصیلات حدیث میں ملتی ہیں. اور ایسے سینکڑوں مسائل ہیں، 1-2 نہیں. قرآن نے بس کلی حکم دے دیا، قانون بتا دیا، تفصیلات اللہ کے نبی بتاتے ہیں. اب اللہ کے نبی جو بتاتے ہیں حدیث قدسی سے تو نہیں بتاتے، حدیث نبوی سے بتاتے ہیں. نماز کی تفصیلات، روزے کی تفصیلات، حج کی تفصیلات، زکوٰۃ کی تفصیلات، یہ ساری تفصیلات آپ نے حدیث نبوی سے اور حدیث اجتہادی سے بتائی ہیں. اس طریقے سے شریعت عام ہوئی ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک کی شرح حدیث ہے, اور حدیث اور قرآن کی شرح فقہ اور مسائل کی کتابیں, انہی دونوں سے نکالے گئے ہیں. تو حدیث اور سنت قرآن پاک کی شرح ہے, اور اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ اپنے ذمے لیا ہے. صرف الفاظ کی حفاظت نہیں, الفاظ کے ساتھ اس کے معانی اور مطالب کی, مضمون کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا ہے. جتنی حدیثیں ہیں ان کی حفاظت ہو رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, صرف الفاظ کی حفاظت کا وعدہ ہو, معنی اور مضمون کی, مطلب کی حفاظت نہ ہو, تو الفاظ کو رکھ کر ہم کیا کریں گے, قرآن ہم کیسے سمجھیں گے؟ تو جیسے الفاظ میں غلطی اگر کوئی کرے تو غلطی نہیں کر سکتا, امت کھڑی ہو جائے گی, ہزاروں حفاظ کھڑے ہو جائیں گے, ایسے ہی حدیث میں یعنی اس کے معنی میں, مطلب میں, تشریحات میں غلطی کرے گا, وہاں بھی امت کھڑی ہوگی, علماء کھڑے ہوں گے. یہ ہے اسلام کی حفاظت کا وعدہ. لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں لیکن پوری امت گمراہ ہو جائے ایسا نہیں ہوتا. پوری امت ایک ساتھ گمراہ نہیں ہو سکتی. اس امت کی خصوصیت ہے, پچھلی امتوں میں یہ بات ہوئی ہے کہ پوری امت بھی ایک ساتھ گمراہ ہوتی تھی, اس امت میں یہ بات نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو قیامت تک رہنا ہے اور نبی کا سلسلہ نہیں ہے. تو لوگ اللہ حفاظت کرے گمراہ ہوں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالی بہت سے لوگوں کو حق پر قیامت تک باقی رکھیں گے. تو حدیث پاک قرآن پاک کی شرح ہے, اس کی تفصیلات ہیں, اور جتنی حدیثیں ہیں سب وحی سے نازل ہوئی ہیں, اور وحی کی وہ صورت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی. اب کچھ لوگ وہ ہیں جو قرآن کو تو مانتے ہیں حدیث کا انکار کرتے ہیں. قرآن کو کہتے ہیں, قرآن کو ہم تسلیم کرتے ہیں. اب ان کو اہل قرآن کہتے ہیں, وہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہلاتے ہیں, کہتے ہیں, اور اصل ان کا نام منکرین حدیث ہے, حدیثوں کا انکار کرنے والے, اور یہ بھی اسلام سے خارج ہیں. حدیثوں کا انکار کرنے والے اسلام سے خارج ہیں, مسلمان نہیں ہیں. حدیثیں حجت ہیں, جیسے قرآن پاک حجت ہے, دلیل ہے, معتبر ہے, سر آنکھوں پر رکھنے کے قابل ہے, ایسی حدیثیں ہیں. اور حدیثوں کی حفاظت بھی شروع دور سے ہوتی ہوئی آئی ہے, انشاءاللہ قیامت تک ہوگی. اور یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن تک مانتے ہیں باقی ہم کسی کو نہیں جانتے, اس کے تعلق سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا ہے. ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے, ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ زمانہ قریب ہے, ایک شخص تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا, ایک شخص اپنے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوگا, وہ کہے گا ہم صرف قرآن کو جانتے ہیں, قرآن کے علاوہ کچھ نہیں جانتے. قرآن میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھتے ہیں, قرآن میں جو حرام ہے اسے حرام سمجھتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے, سن لو, جس قدر قرآن میں اللہ نے بہت سی باتیں حرام کی ہیں میں نے بھی حرام کی ہیں. قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے, اس کی بہت سی مثالیں ہیں. جیسے گدھا حرام ہے, قرآن میں کہاں ہے؟ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ گدھا حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے یہ بات نکلتی ہے. تو اس فرقے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے بہت پہلے ہی پیشین گوئی فرما دی. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ایک شخص نہایت پیٹ بھرا ہوا ہوگا کہے گا حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہم کو کافی ہے, بقیہ اور چیزوں کو ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا سن لو, میں نے وعظ کیا ہے, نصیحت کی ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, بہت سی باتیں میں نے خود بتائی ہیں, وہ سب قرآن کے برابر یا قرآن سے بھی زیادہ ہے. حدیث پاک ظاہر سی باتیں قرآن سے بھی زیادہ باتیں حدیث میں ہیں, اور ہونا ہی چاہیے, اس لیے کہ تشریح ہے, قرآن کی ساری تشریح ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص قرآن اور حدیث میں فرق کرے گا وہ حق پر نہیں رہ سکتا, گمراہ ہو جائے گا, اور پھر اس کی گمراہی شدید ہوگی, وہ کافر ہو جائے گا. پھر آگے چل کر اور درجے ہیں, مگر مجھے وحی تک بات بتانی ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں. لہذا قرآن کی طرح سے حدیث پاک حجت, حدیث حجت ہونے کی دلیلیں سینکڑوں دلیلیں ہیں قرآن میں بھی حدیث میں بھی, مگر حدیث حجت ہونے کی دلیل ہم حدیث سے نہیں بیان کرتے, صرف قرآن سے بیان کرتے ہیں. حدیث سے بہت سی دلیلیں ہیں قرآن سے بیان کرتے ہیں, اور قرآن میں حدیث حجت ہونے کی دسیوں بیسیوں دلیلیں ہیں. تین آیتیں پڑھتا ہوں. ایک ہے سورہ قیامہ میں ایک مضمون ہے, اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت غور سے سنتے تھے, جبرائیل کے ساتھ خود پڑھتے تھے, بہت غور سے کان لگا کر سن رہے ہیں اور جبرائیل کے ساتھ دہرا رہے ہیں. اس لیے دہرا رہے ہیں کہ جبرائیل پڑھ کر چلے جائیں گے, خدا نہ خواستہ اگر میں دہرا کر یاد نہ کروں گا ہو سکتا ہے کوئی چیز یاد ہونے سے رہ جائے, اس لیے آپ جبرائیل کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے. اس طرح سے آپ پر کئی مشقت ہو جاتی غور سے قرآن سننے کی, اسے دہرانے کی. اللہ نے فرمایا لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی, اے پیغمبر قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے تاکہ آپ جلدی جلدی اس کو لیں, آپ ایسا نہ کیجیے. ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ, ہمارے ذمے ہے آپ کے سینے میں دل میں جمع کرنا, ہمارے ذمے ہے. پھر جب ہم پڑھیں اس کو فاذا قرأناہ, جبرائیل پڑھتے تھے لیکن اللہ کہہ رہے جب ہم پڑھیں, معلوم ہوا جبرائیل صرف واسطہ تھے, اللہ نے جبرائیل کے سامنے پڑھا, جبرائیل نے آپ کے سامنے پڑھا, اور جبرائیل کا پڑھنا صرف واسطہ کی حد تک ہے, ورنہ پڑھنے والے اللہ ہی ہیں. جب ہم اس کو پڑھیں فتبع قرآن, تو غور سے ہمارے پڑھنے کو سنیے مت پڑھیے, فتبع قرآن. آگے ثم ان علینا بیانا, پھر اس کی تشریح بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. ان علینا بیانا, اس کی ساری تفصیلات جو آیت نازل ہو رہی ہے, جو سورت نازل ہو رہی ہے, اس کی تمام تفصیلات کو بیان کرنا بھی ہمارے ہی ذمہ ہے. تو یہی تفصیلات حدیث ہیں. ثم ان علینا بیانا, قرآن تو نازل ہو گیا, اب اللہ آگے کہہ رہے پھر اس کی تبعین تشریح تفصیل ہمارے ذمہ ہے. اللہ نے وقتاً فوقتاً قرآن کی طرح سے وحی نازل کی, یہ ایک دلیل. دوسری دلیل ہے سورہ حشر کی آیت, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا, رسول تم کو جو دے وہ تم لے لو, اور رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اللہ رسول کو اختیار دے رہے ہیں, رسول تم کو جو دے وہ لے لو, رسول جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تو اس سے حدیث پاک کا حجت ہونا واضح ہو رہا ہے. ایک واقعہ بھی پیش آیا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث بیان کرتے تھے, لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ, کہ اپنے بالوں میں بال ملانے والی اور بال ملوانے والی, ایک ہے ملاتی ہے, ایک ہے اپنا بال دیتی ہے ملانے کے لیے, اپنا بال دیتی ہے ملانے کے لیے, اللہ نے دونوں پر لعنت کی. والواشیمتا والمستوشیمتا, بدن گدوانے والی, گودنے والی اور گدوانے والی. بدن گدانا یعنی غالباً عرب میں کوئی طریقہ رہا ہے سوراخ کرنے کا بدن کو, تو ایسی عورتوں پر بھی اللہ کے نبی نے لعنت کی. یہ حدیث پاک ہے, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے. ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ حافظہ قرآن تھی, اس نے کہا ہم سنتے ہیں کہ آپ فلاں فلاں مسئلے بیان کرتے ہیں, انک قلتا کذا و کذا, تم فلاں فلاں مسئلے بیان کر رہے ہیں جبکہ میں پورا قرآن پڑھ چکی ہوں, کہیں بھی وہ باتیں نہیں ہیں. جو تم مسئلے بیان کر رہے ہو وہ کہیں قرآن میں نہیں ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا اگر تم غور سے پڑھی ہوتی تو مسئلے تم کو ملتے, بہت توجہ سے پڑھی ہوتی. دوبارہ پڑھ کے آؤ, دوبارہ پڑھ کے آؤ, اور کہنے لگی کہ دوبارہ بھی میں نے بہت غور سے پڑھا, قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. حضرت ابن مسعود نے فرمایا کیا تم نے سورہ حشر کی آیت نہیں پڑھی, ما اتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول جو دے اس کو لے لو, رسول جس سے روکے اسے رک جاؤ. کہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے, فہو ذاکا, میں نے جو بات بیان کی وہ یہی ہے, رسول کی بیان کی ہوئی بات ہے. میں نے جو بات بیان کی ہے اللہ نے لعنت کی ہے بال ملانے والی ملوانے والی پر, وہ رسول کی بیان کی ہوئی باتیں ہیں, اور رسول کی بیان کی ہوئی باتیں اللہ کی باتیں ہیں. یہ دوسری دلیل ہے. اور تیسری دلیل سورہ والنجم میں ہے, اللہ کہہ رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نبی اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی ہوتی ہے. ان هو الا وحي يوحى, وہ تو بس وہی ہوتی ہے جو ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے, اپنی خواہش سے نبی کوئی بات نہیں کرتے. معلوم ہوا کہ دینی اعتبار سے رسول جو کچھ کہتے سب باتیں وہی ہیں. اب وہی کی وہ قسم ہے جو شروع میں بیان کی گئی, حدیث قدسی سے, حدیث نبوی سے, یا حدیث اجتہادی سے, اس میں سے کوئی نہ کوئی قسم ہوگی. تو نبی اپنے نفس سے اپنی طرف سے کوئی بات نبی کہتے ہی نہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے گفتے اللہ بوت گرچہ از حلقوم عبداللہ بوت, ان کی بات اللہ کی بات ہے اگرچہ عبداللہ کی زبان سے نکلتی ہے, بات اللہ کی ہے. اس سلسلے میں بھی ایک واقعہ ہے, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص بہت بڑے صحابی ہیں, اللہ کے نبی کے سامنے لکھتے تھے, ہزاروں حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں اور اس کا مجموعہ تیار کیا, اس مجموعے کا نام رکھا صحیفہ صادقہ, یعنی نہایت سچی کتاب. اللہ کے نبی کی باتیں انہوں نے نقل کی اور اس کو اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے ہمیشہ, اور کہتے تھے مجھے جینے کی خواہش بس اس صحیفے کی وجہ سے ہے, اس صحیفہ صادقہ کی وجہ سے جینا چاہتا ہوں, ورنہ جینے سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں. یہ کہا کرتے تھے. ایک مرتبہ لوگوں نے ان سے کہا اللہ کے نبی کی ہر بات تم کیوں لکھتے ہو, آپ بھی انسان ہیں, ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بات کہہ جائیں. نبی بھی انسان ہے، ہو سکتا ہے غصے میں کوئی بات کہہ جائیں، حالت کوئی اور ہو، کوئی بات کہہ جائیں، اس نے ہر بات مت لکھا کرو. تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے لکھنا چھوڑ دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی تم کیوں نہیں لکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ عذر بیان کیا کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے آپ بھی انسان ہیں، کبھی غصے کی حالت میں بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہر بات لکھنا مناسب نہیں. آپ نے فرمایا میری ہر بات لکھا کرو، خدا کی قسم اس زبان سے سچی بات کہلاؤ کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی. اس زبان سے اشارہ کر کے فرمایا خدا کی قسم اس زبان سے سچی بات کے علاوہ کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی. پھر حضرت نے لکھنا شروع کیا عبداللہ ابن عمر ابن عاص نے. تو امائن تقوان الہوا، خواہش نفس سے کوئی بات نہیں کہتے. لہذا جیسے قرآن پاک مکمل معتبر ہے، حجت ہے، ایسے ہی ساری حدیثیں حجت ہے. اس کی تفصیلات علماء بتائیں گے کس طریقے سے حجت ہے. اور جیسے میں نے ایک مثال دی، گدھا حرام ہے، قرآن میں نہیں ہے، حدیث پاک سے حرام ہونا ثابت ہے. جیسے دادی حرام ہے، نانی حرام ہے، قرآن میں نہیں ہے، یہ مسائل حدیث سے آئے ہیں، اجماع سے حل ہوئے ہیں. قرآن میں تو صرف ماؤں تک کو ذکر کیا گیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں. دادی کا نانی کا حرام ہونا قرآن میں نہیں ہے. اب کیا کہیں گے، یہ سب مسائل قرآن کے ساتھ حدیث سے آئے ہوئے ہیں. اور اس کی مثال سنیے، دوسرے پارے میں آیت ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینۃ المنورہ میں تھے، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، جب تک مکہ المکرمہ میں تھے، جب تک مکہ المکرمہ میں تھے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے 13 سال. پھر مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے، مدینہ آنے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، بیت اللہ کی طرف نہیں، بیت المقدس کی طرف. چنانچہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے 16 یا 17 مہینے 16 یا 17 مہینے کامل بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی باجماعت، فرض بھی نوافل بھی آپ نے رخ کر کے نماز پڑھی. آپ کی پوری خواہش تھی کہ بیت اللہ قبلہ ہو جائے، بیت المقدس نہ رہے. لوگ جو بیت المقدس کو قبلہ اول کہتے ہیں وہ اس معنی کے اعتبار سے، ورنہ شروع دور سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بیت اللہ قبلہ رہا ہے. صرف 16-17 مہینے کی مدت ہی بیت المقدس قبلہ رہا ہے، اس اعتبار سے قبلہ اول کہتے ہیں. ورنہ قبلہ اول بھی بیت اللہ اور قبلہ آخر بھی بیت اللہ، درمیانی مدت میں بیت المقدس قبلہ رہا ہے. ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کو حکم رہا ہو، وہ اور بات ہے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک محلے میں گئے ہوئے تھے، ظہر کی نماز ادا کر رہے تھے، 2 رکعت آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھائی، ظہر کی نماز 2 رکعت ہوئی، وحی نازل ہو گئی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں، تو بقیہ 2 رکعتیں آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھائی. تو 4 رکعتوں میں سے 2 رکعت بیت المقدس کی طرف، 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف. اور یہ مسجد نبوی میں ہوا نہیں، یہ واقعہ دوسری مسجد میں ہوا جس کو آج مسجد قبلتین کہتے ہیں، وہاں ہوا. اور نماز کے درمیان وحی نازل ہو رہی ہے اور آپ نے اپنا قبلہ بدل لیا نماز کے درمیان. تو یہاں مجھے بس اتنا بتانا ہے وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اب یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، دیکھو اس نبی کو دیکھو کہ ہمارا قبلہ اپنائے ہوئے تھے، اب اس کو بھی چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا ہمارا قبلہ، وہی اچھا قبلہ تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے، جس قبلے پر آپ تھے یعنی بیت المقدس پر چند مہینے، اس کا حکم ہم نے اس لیے دیا تھا تاکہ دیکھ لیں کہ لوگ آپ کی پیروی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. دیکھ لیا مگر یہود تب بھی ایمان نہیں لائے، اس قبلے کی طرف حکم دے کر بھی دیکھ لیا گیا مگر اس وقت بھی ایمان نہیں لائے. اب بھلا بتائیں، وما جعلنا القبلۃ التی، بیت المقدس کی طرف آپ نے جو نماز پڑھی 16-17 مہینے جس کا یہاں ذکر ہے، وما جعلنا القبلۃ التی، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آپ کو وحی سے دیا گیا، لیکن پورے قرآن میں یہ وحی کہیں بھی نہیں ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ وحی حدیث سے آئی تھی، اس کو سمجھے بغیر ہم اس آیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے. ایسی دسیوں بیسوں آیتیں ہیں، جب تک حدیث ہمارے سامنے نہیں ہوگی ہم قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. اس لیے جو لوگ تمیز کرتے ہیں ہم قرآن قرآن تک مانیں گے حدیث نہیں مانیں گے، علماء کا اتفاق ہے، وہ دائرے اسلام سے خارج ہیں، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس لیے جتنا ایمان ہمارا قرآن پر ہے اتنا ایمان حدیثوں پر ہے، یہی ہونا چاہیے، یہی حق ہونے کی دلیل ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کے بعد نشست ہوگی، چونکہ آئندہ اتوار کو شب برات ہے، اس لیے اس سلسلے کو اسی پر موقف کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد انشاءاللہ سلسلہ شروع ہوگا.